तोबा के लिए, अबे मुश्तबा के लिए, उम्मे मुश्तबा के लिए, आखे मुश्तबा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलना वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस सलाम। وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسار الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام। شب ميلاد امام مجتبى عليه الصلاة والسلام کی مناسبت سے हदिया तहनियत और तबरीक पेश करता हूँ खिदमत ख़ानदान रिसालत मुआव सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में और बिलखसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में। उसके बाद आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में आज की शब की मुबारकबाद के परवरदिगार आलम आज की शब की बरकत से करीम अहले बैत के ज़ात मुक़द्दस के वसीले से हर मोमिन और मोमिना के रिस्क में बरकतें अता फरमाए। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बदर कामिल हो गया, चांद तो हमेशा निकला करता है, चांद तो हमेशा शक्ल हिलाल से निकलकर शक्ल कमर तक का सफर मुकम्मल करता है, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज है कि परवरदिगार ने माह शाबानुल मुअज्जम में 15वीं शब में अगर अपनी 12वीं हुज्जत का उनवान कायम किया तो माह मुबारक रमजान में। अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु इतना उम्दा तरीन इस शब का एक ताल्लुक, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी खुशी 3 शाबान को सरकारी सैयदुश्शहदा की आमद पर मनाई जाती है उससे ज्यादा खुशी कि आज की खुशी हुसैन की खुशी है, कि हुसैन के आका और मौला की आमद की शब है। क्या कहना उस आने वाले का, यूं कहिए कि परवरदिगार ने सारा हुस्न उतारा ही आले मोहम्मद के घर में था। हुस्न अगर सिमट जाए तो हसन बनता है, बिखर जाए तो हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में लबकुशाई करने की जसारत हासिल कर रहा हो, खुदा मुझे करीम अहले बैत के सदक़े में मार्फत हसन मुश्तबा के 2-4 कतरात इनायत फरमा दे। सूरह मुबारक अल कौसर है और इससे कौन वाकिफ नहीं, जो कौसर से वाकिफ नहीं वो लगता है कि रब्बे दो जहां से वाकिफ नहीं, इसलिए कि उसे अंदाजा ही नहीं कि खुदा के करम की इंतहा को कौसर कहते हैं। करम की इब्तिदा सब जानते हैं, करम की इंतहा कौन बताएगा। इसमें क्या शक और शुबा है कि सूरह मुबारक कौसर कुरान मजीद का तरतीब शुमारे कुरान के एतबार से इसका नंबर 108 है और तरतीब नुजूल के एतबार से 2 रिवायतें अलग अलग, शायद एक मुनासिबत के एतबार से कह लीजिए कि 15वां सूरह है कुरान मजीद का सूरह कौसर नुजूल के एतबार से, और शायद 15 ही माह रमजान की रात आ गई है। या एक कौल, सूरह आदियात के बाद नाजिल हुआ और सूरह तकासुर से पहले नाजिल हुआ। सूरह कौसर मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ। मशहूर कौल यही है, करचे अकरिमा और इब्ने जहाक ने इसके खिलाफ बात कही है कि यह मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। मैं कहता हूं मक्के में नाजिल हुआ हो कि मदीने में नाजिल हुआ हो, बस बात तो इतनी है कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ है। तो सूरह मुबारक कौसर है मक्कतुल मुकर्रमा से, اور یقیناً اللہ کے رسول کا امتحان عام امت کے امتحان سے مختلف ہوا کرتا تھا. امت کا امتحان امتی کی حیثیت میں تھا، پیغمبر کا امتحان پیغمبر کی حیثیت میں تھا. خدا صاحب اولاد کرے، قاسم جیسا بیٹا عطا کرے، اور پھر قاسم جیسے بیٹے کا انتقال بچپن میں ہو جائے. خدا بیٹا عطا کرے عبداللہ کے نام سے، جسے طاہر بھی کہا گیا، اور پھر اس کا انتقال بھی بچپن میں ہو جائے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی اگر پہلی اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ بھی بیٹا ہو، تو انسان کتنا زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے ان معاملات میں کہ جن میں اولاد کی محبت برحال انسان کو پریشان کرتی. اور یہ تو قرآن کی واضح آیت کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے حبیب سے اللہ نے کیا امتحان لیا کہ ایک بیٹا دیا واپس لے لیا، قاسم دیا واپس لے لیا، مگر ابو القاسم بنا کے چھوڑ دیا، طاہر دیا دے کے واپس لے لیا مگر ابو طاہر بنا کے چھوڑ دیا. تو طاہر کے باپ کو محمد کہتے ہیں، قاسم کے باپ کو محمد کہتے ہیں. لیکن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں بچے کمزور پیدا ہوئے ہوں گے اس لیے انتقال ہو گیا ہوگا، صحیح فیڈ نہ ملی ہوگی اس لیے انتقال ہو گیا ہوگا، نزلہ زکام زیادہ ہو گیا ہوگا، توجہ نہ کی ہوگی اس لیے انتقال ہو گیا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ خدا کے اندازے ہیں، خدا کی حکمتیں ہیں. وہ کچھ دیتا ہے، کچھ لیتا ہے، پھر بہت کچھ دیتا ہے. اب انسان اگر منزل صبر پر رہے تو انسان کو خدا بہت کچھ دیتا ہے. اس لیے پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا واقعہ بیان نہیں کرنے والا، خالی ایک لفظ تک آپ کو پہنچانا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان مقدس کی توہین کرتے ہوئے آس بن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہہ دیا تھا. یہ آپ کے علم میں ہے. اور ابتر براہ راست نہیں کہا تھا، سامنے منہ در منہ نہیں کہا تھا، بلکہ مسجد حرام کے دروازے پر پیغمبر سے یہ بات کر رہا تھا، پیغمبر اندر آ رہے تھے یہ باہر جا رہا تھا، یا اس طرح اس کے بالعکس. اور جب بعد میں کسی سردار مکہ نے اس سے پوچھا کہ تو دروازے پر کس سے بات کر رہا تھا، تو اس نے اس سردار مکہ سے کہا تھا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. یعنی پیغمبر کے سامنے یہ جملہ آپ کے دو بدو استعمال نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر کو اذیت پہنچانے کے لیے یہ جملہ مشہور کیا گیا کہ آپ ابتر ہیں. ابتر کا مطلب خدا نہ خواستہ کلمہ فحش نہیں ہے، کلمہ سب و شتم نہیں ہے، یہ کلمہ بددعا کی طرح سے کہہ لیجئے، یا یوں سمجھیے کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی دم بریدہ ہو، یعنی ختم ہو جائے آگے بڑھنے کا حوالہ، عرب اپنی زبان میں اس کو ابتر کہتے تھے. تو اس لیے پیغمبر کو کہ آپ کے دونوں بیٹے ہی انتقال کر چکے، تو بیٹوں کے انتقال کرنے کے بعد عجیب کافر تھے جو خدا یہ دو بیٹے دے سکتا ہے، تو کیا وہ خدا اور بیٹے اور بیٹیاں اپنے حبیب کو نہیں دے سکتا تھا؟ ابتر کہہ رہے تھے پیغمبر کو. اور یہ خدا کا مزاج عجیب ہے، اگر کوئی خدا کو کچھ کہے تو پیغمبر جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی پیغمبر کو کچھ کہے تو خدا جواب دیتا ہے. بس اب جس جس کو پیغمبر سے دشمنی مول لینا ہو تو سمجھ لے کہ پیغمبر تو جواب نہیں دیں گے، خدا جواب دے گا. خدا نے کیا جواب دیا؟ سرزمین مقدس منیٰ پر اللہ کے حبیب پر سورہ کوثر، سب سے مختصر ترین سورہ پورے قرآن مجید کا، سب سے مختصر ترین سورہ سورہ کوثر، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ تین آیتوں پر مشتمل ہے. اس سے چھوٹا اور کوئی سورہ خدا نے رکھا ہی نہیں. یعنی ایک خبر دینے کے لیے پورا سورہ بنا دیا. ورنہ عام طور پر سورے مختلف عناوین کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک عنوان نہیں اس کے اندر ہوتا ہے، مگر یہ سورہ عجیب ہے. شروع ہوتا محمد سے ہے، ختم ہوتا محمد پر ہے، شروع ہوتا تولنا سے ہے، ختم ہوتا تبرہ پر ہے. ان نشانیا کا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خدا نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا کیا، کوثر کا مطلب یہ صیغہ مبالغہ ہے فوعل کے وزن پر، تو خیر کثیر بہت زیادہ، بھلائی امت کے کثرت کے معنی میں، امت کے علماء کی کثرت، دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، جنت کی نہر کا نام کوثر. اور اس میں کوئی شک نہیں، جس کا جہاں تک معرفت کی پرواز ممکن تھی اس نے کوثر کو وہیں تک سمجھا. کسی نے دولت کو سمجھا کوثر، کسی نے جنت کی نہر کو سمجھا کوثر. میں کیا کہوں، ہمیں جنت کی نہر سے کیا کام، ہمیں کیا کام جب جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے ہوں. جنت کی نہر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کوثر کا ایک عنوان قائم ہوا کہ خدا نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا فرمائی، اور آج کی رات اس بیٹی کی، یہاں ایسے بیٹے کی آمد ہے جسے کوثر کے تسلسل میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پہلی خوشی آل محمد کے گھر آنے کی ہے. یوں سمجھیے کہ رجب کی 13 تاریخ کے بعد اور جمادی الثانیہ کی 20 تاریخ کے بعد اب کوئی خوشی اس گھرانے میں ہے، تو یہ خوشی اتنی حسین ہے، اتنی عظیم ہے کہ خدا نے لفظ کوثر کی وسعت کو حسن کے شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، آج لؤلؤ کی آمد کی شب ہے. تو مانگنے والے اپنے انداز سے مانگیں گے، مگر سورہ کوثر کے بارے میں دو باتیں اور سن لیجئے. سورہ کوثر کی تلاوت کے بہت سارے ثواب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ثواب پہ خاص تعلق ہے. یہ بات پھر دہرا دوں کہ تو پورا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ انسان اس کو بطور اوراد و وظائف پڑھے، اس لیے نازل ہوا کہ انسان انسان بن جائے. انا اعطینا کل کوثر، بے شک کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اعطا کے دو معنی ہیں، اعطا تملیق، اعطا غیر تملیق. کبھی آپ مجھے کچھ دیتے ہیں مگر مالک نہیں بناتے، اور کبھی مجھے کچھ دیتے اور مالک بنا دیتے ہیں. خدا نے اپنے حبیب کو کوثر دے کر مالک بنا دیا ہے، مالک کوثر. اللہ اکبر. ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ پروردگار عالم کی عطا، اپنے گھر میں بیٹی کی آمد میں خوشیاں منائیے کہ خدا نے پیغمبر کی بیٹی کو کوثر کہہ کر بیٹوں کا لائن سے اس انداز سے ہدایت کا عنوان مکمل کیا. قسم با خدا، ایسی بیٹی، اس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بن جائے. اب کیا کرنا چاہیے؟ فصل لربک وانحر، ایک نماز کی تاکید ہے، ایک قربانی کی تاکید ہے. ان نشانیا کا ہوا لبتر، سورہ کوثر کی تلاوت کے کچھ فائدے علماء نے بیان کیے بر روایت ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا اندازہ ابھی یہاں بیٹھ کے شاید آپ کو اتنا نہ ہو، اگر آپ روزے کے افطار سے پہلے یہ روایت سنتے تو بات شاید اور ہوتی. جبکہ پیاس کی شدت ہوتی، پھر میں آپ سے کہتا کہ اگر روزے میں یہ 17 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی پیاس پر آپ اتنا پریشان ہیں، تو قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیا جائے. جس کو اپنی قیامت کی پیاس بجھانا ہو تو اسے چاہیے اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے. اگر یہ سوچ کے سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں کہ مختصر سورہ ہے، تو ثواب نہیں ملے گا. نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ ثواب اس کے لیے نہیں ہے. ہاں فضیلت کو جان کے پڑھیے تو بات اور ہے, مختصر سمجھ کے پڑھیے تو بات اور ہے. کہ انما الاعمال بالنیات, سورہ کوثر کی تلاوت اگر انسان اپنی واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں انسان اس کو بجا لائے تو امام فرماتے ہیں خدا دو فائدے, دو نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے. ایک تو قیامت کے دن اسے خدا پیاس, قیامت کی پیاس سے بچا لیتا ہے کوثر عطا کرتے ہوئے, اور خدا اسے جنت میں ختمیہ مرتبت کے جوار میں جگہ بھی دیتا ہے, اور جس سے وہاں جگہ چاہیے ہو وہ اپنی مستحب نمازوں میں, واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے. کبھی کبھی انسان پوچھتا ہے مولانا اس کے علاوہ, اس کے علاوہ, اس کے علاوہ بھی اور سورہ کوثر کے فضائل موجود جن میں اگر بطور علاج انسان چاہتا ہے کہ چہرے پر کبھی ہو سکتا ہے کچھ ایسی کیفیات واقع ہو جائیں, نشان واقع ہو جائیں اور چہرہ انسان کا کچھ بدنما سا ہو رہا ہو, تو قرآن مجید کا ہر سورہ معتبر ہے اپنے مقام پر پڑھنے کے لیے. لیکن سورہ کوثر اگر انسان اس سورہ کو تلاوت کرے 14 مرتبہ اور 14 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس سے چہرے کو دھو لے تو اس کا چہرہ خدا کی طرف سے روشن تر ہو جائے گا. یہ کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کریم وغیرہ کاروبار کر رہا ہو تو مشکل پیش نہ آج سلوات پڑے محمد و آل محمد. سورہ کوثر, سورہ کوثر کی تلاوت اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ اس کو خدا صاحب اولاد کر دے, اولاد نہیں ہو رہی, تو سورہ کوثر روزانہ 500 مرتبہ پڑھے, سورہ کوثر کی 5 تسبیحات پڑھے 500 مرتبہ پڑھے, تو خدا اس کو نعمت اولاد سے فیضیاب کر دیتا ہے. تو انسان اگر سورہ کوثر کی تلاوت پر توجہ رکھے تو اللہ کے رسول کا فرمان روایت کے اعتبار سے پروردگار عالم اس کو جنت کی نہر سے سیرابی عطا فرمائے گا, اور جتنے لوگ قربانی پیش کرتے ہیں ان کی قربانی کے 10 گنا زیادہ تعداد میں خدا اس پڑھنے والے کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. لیکن کوثر پڑھیے حسن مشتبہ کی محبت کو لیے ہوئے, کوثر سمجھیے جنت کے جوانوں کے سرداروں کی مودت کو لیے ہوئے, قرآن تک پہنچیے وارث قرآن کی الفت لیے ہوئے. ورنہ تو کوثر صرف کوثر ہے, یہ کوثر کوثر خیر کثیر ہو جائے اگر حسن کا دامن انسان کے ہاتھ میں آ جائے. خدا نے کیا تعبیر دی ہے کوثر کی کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اتنی بڑی خوشی, شہزادی کونین کے آنگن میں آپ کے آغوش میں آنے والے شہزادے کا عنوان, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہزار ہاں مرتبہ سنا کہ نام کیسے رکھا گیا, کیا ترجمہ کیا گیا, کیا شبر و شبیر کی بات, کیا موسیٰ کے بھائی ہارون کی بات, اور کیا ختمیہ مرتبت کے عنوان سے نام رکھے جانے کے اختیار کی بات. یہ تمام باتیں اپنے مقام پر, مگر آنے والا اتنا خوبصورت ہے کہ بچپن سے مزاج ایسا ہے, میں یوں کہوں کہ سب سے پہلے شیر سیدہ کو جس نے حاصل کیا اسے حسن کہتے ہیں, سب سے پہلے جس نے مرج البحرین کے التقاء کا ایک عنوان دنیا تک پہنچایا اسے حسن کہتے ہیں. اللہ اکبر. یقیناً امام علیہ السلام کی آمد اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ سارے مستحبات کسی بیٹے کی آمد کے حوالے سے, کسی اولاد کی آمد کے حوالے سے سنتیں قائم کی جا رہی ہیں کہ عقیقہ کیسے ہوگا, بال کیسے تراشے جائیں گے, کس طرح صدقہ اتارا جائے گا, تمام باتیں امام مشتبہ کی آمد سے منسلک ہو رہی تھیں. لیکن تمام ان باتوں کے ساتھ ساتھ بچپن سے امام کے صورت حال کو ملاحظہ کیجئے تو واقعاً کیا نگاہ مقدس تھی کہ آغوش مادر سے کبھی گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. کیا بچپن کی شان, کیا کم سنی کی باتیں. سب سے پہلے اپنے نانا کی گود میں چڑھنے والے, کبھی نانا کی گود میں, کبھی نانا کے کاندھوں پر, اور کبھی حالت سجدہ میں نانا کی پشت پر, اور کبھی خطبہ دیتے ہوئے نانا کے اس وقت مجلس میں آپ کی آمد کہ جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر امام حسن کو آغوش میں لیا. ان تمام مراحل پر اس حد تک گرچہ اشتباہ راضیوں کو رہا کہ وہ خیال کرتے رہے کہ حسن کہیں کہ حسین کہیں, حسین کہیں کہ حسن کہیں. بہت سارے معاملات مولا حسین کے مولا حسن کے ساتھ مشتبہ ہو گئے, اور بہت سارے واقعات اس میں کوئی شک نہیں کہ ریحانتائے رسول خدا ہیں, دونوں اللہ کے رسول کے ریحانہ ہیں کہ جو روح کو شاد کرتے ہیں. تو مثل گلاب کے پیغمبر کے مزاج کو اس طرح معطر کرتے ہیں کہ پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوشبو سونگا کرتے ہیں شہزادوں کی. اللہ اکبر. کل مدت حیات ظاہر میرے مولا کی 47 برس. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمد ہجرت کا دوسرا سال یا ہجرت کا تیسرا سال. اسی کی مناسبت سے ہجرت کے 50ویں برس میں امام کی شہادت. تو 47 برس کل مدت حیات ظاہر میرے مولا کی, اور اس 47 برس میں آپ کے پہلے مربی کا نام مصطفیٰ ہے, دوسرے مربیہ کا نام فاطمہ زہرا ہے, اور تیسرے مربی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس فرق اتنا ہے حسن و حسین میں کہ حسن کے 3 مربی ہیں, حسین کے 4 مربی ہو گئے. حسن بھی مربی حسین میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, امام علیہ السلام کی پوری زندگی میں معجزے بیان کروں, امام کے اقوال بیان کروں, یہ دو خاص لمحات کو بیان کروں کہ ویسے تو آج کی یہ شب میلاد کی شب, آمد امام کی شب, جتنی خوشی منائیے مگر ایسے منائیے کہ جیسے خانہ کعبہ میں مولا متقیان کی آمد کی منائی تھی, کہ آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی, پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پٹ گئی. تو مولا کی آمد کی خوشی انسان کے لیے واقعی ایک بہت بڑا عنوان لطف پروردگار کا. تو 47 برس کی کل مدت حیات ظاہر میں شاید ایسا محسوس ہونے لگا کربلا کے واقعات کے بعد جیسے مولا حسن علیہ السلام کی قربانیاں کچھ کم محسوس ہونے لگیں سرکار سید الشہداء کی قربانی کے مقابلے میں, جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کربلا کے لیے زمینہ کربلا حسن استوار نہ کرتے تو حسین کربلا منعقد نہیں کر سکتے تھے. وہ سارے مقدمات, وہ سارے ابتدائی مراحل, وہ زمین سازی کربلا کی امام حسن مشتبہ نے انجام دی. وہ حاکم شان سے منافقت کا لبادہ امام حسن مشتبہ نے اتار کے پھینکا. امام کی شخصیت پر ایک الزام تو یہ کہ صلحوں کے اعتبار سے, ایک الزام کثرت ازدواج. ان دو باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے امام معصوم کی ایک حدیث صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. دو حدیث ہیں, دو حدیثیں, ایک علم کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے. تو آئیے پہلے عمل کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی حدیث کے بات یاد رہے کہ ہمارے لیے تو ہر ایک امام کے بعد ایک امام ایسے ہی مربوط اور منسلک ہے دوسرے امام سے, کہ کسی ایک امام کے بارے میں انسان کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو باقی آئمہ کی محبت بھی کمزور ہو جاتی. تو جیسے ہمارے لیے مولا حسین, ویسے مولا حسن مشتبہ. بلکہ میں یوں کہوں کہ مولا حسین 10 سال تک مولا حسن کی امامت کے سامنے سر جھکائے رہے. تو حسین کے امام کو بھی حسن کہتے ہیں. اگر کسی حسینی کو کوئی ذہن میں سوال بھی ہو نکال دے. اس لیے کہ خود سرکار سید الشہداء نے اپنے بھائی سرکار امام مجتبیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی 10 سال تک. من حیث امام بھی, من حیث برادر بزرگ بھی. اب آئیے امام علیہ السلام کے بہت سارے سیرت کے واقعات میں سے امام بہت خاص زہد, خاص انداز عبادت لیے ہوئے تھے. جب کبھی قبر کا تذکرہ امام کے سامنے کیا جاتا امام بہت روتے تھے. جب کبھی امام علیہ السلام کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا امام بہت گریہ فرماتے تھے. جب کبھی امام علیہ السلام کے سامنے موت کے بعد روز قیامت کی مشکلات کا تذکرہ کیا جاتا بالکل جیسے آپ کے جد امجد, کہ سورہ ہود کی تلاوت کے موقع پہ آپ فرماتے تھے مجھے سورہ ہود کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا, تو امام معصوم بہت روتے تھے. تو آپ کی سیرت کا ایک پہلو کہ انسان مومن کو ہمیشہ ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسکراتا ہی رہے, کبھی موت کو اور قبر کو یاد نہ کر. آج کی محفل کا ایک پیغام کہ مجھے اور آپ کو سیرت امام پر عمل کرتے ہوئے اپنے قبر کے اعتبار سے, اپنی موت کے اعتبار سے اور اپنی قیامت کے مسائل کے اعتبار سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے. یقیناً امام کی سیرت کا ایک اور پہلو, جب امام مسجد کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو کس طرح خدا کی بارگاہ سے اتصال اور ارتباط سمجھاتے تھے. فرماتے تھے دروازے مسجد میں کھڑے ہو کر الہی ویفو کا بے بابے کا, الہی تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے, تیرا مہمان تیرے دروازے پر. اب یاد رکھیے لفظ مہمان پر گرچہ آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے استقبال ماہ رمضان کے عنوان میں, ایک جملہ کافی ہے خدا کا مہمان, مہینہ خدا کا, خدا کا مہمان گھر خدا کا. الہی ویفو کا بے بابے کا, اے خدایا تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے. اور تو کون ہے؟ انت محسن, تو احسان کرنے والا ہے, تو نیکی کرنے والا ہے. وہ انا مسی, اور میں تیرا عبد حقیر پر تقصیر ہوں. الہی اے میرے پروردگار تو مجھ پر رحم فرما, اس لیے کہ آتا کل مسی, تیرے پاس پہنچا ہے تیرا بندہ حقیر. پروردگار اب تو اپنی بارگاہ سے اس کے تمام معاملات کی پردہ پوشی فرما دے. یا وہ جملہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک, مسجد سے جاتے ہوئے اور مسجد میں آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ سیرت اور سنت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. امام کی سیرت کا عملی پہلو, امام کی سیرت کا علمی پہلو. فرماتے ہیں لا ادب لمن لا عقل له, اس شخص کے پاس کوئی ادب نہیں ہے جس کے پاس عقل ہی نہ ہو. اس کا مطلب جو بے ادب ہے یہ مت کہیے کہ بے ادب ہے, اسے کہیے کہ بے عقل ہے. اگر کوئی صاحب ادب ہے تو مت کہیے صاحب ادب ہے, کہیے عقل مند. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ادب کا اور عقل سے ارتباط کیا ہے؟ اس کے پاس عقل ہے, عقل کا ثبوت کیسے ہوگا؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دکھائی دیتی ہے عقل؟ نظر آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ پوچھئے اس شخصیت سے جس کے بارے میں خود اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان العقل رجلن لکان الحسن, اگر عقل مجسم ہو کر کسی شخص کی شکل میں سامنے آ سکتی ہوتی تو وہ حسن ہوتے. تو مجسم عقل کائنات. اللہ جو مجسم عقل ہیں اللہ کے رسول کی نگاہوں میں, ان کے الفاظ ہیں کہ اگر پہچاننا ہو کہ کون کون صاحب عقل ہیں تو پہچانیے کون کون صاحب ادب ہیں. جو صاحب ادب ہیں وہ صاحبان عقل ہیں. پھر فرماتے ہیں ولا مودت لا رحمت لا, اور اس انسان کے پاس تو مودت ہو سکتی ہی نہیں جس کے پاس رحمت نہ ہو. اللہ اکبر. رحمت کا مطلب دل میں رحم ہونا, نرمی مزاج ہونا. مودت وہی اختیار کر سکتے ہیں شقی القلب نہ ہو, جن کا دل نرم ہو, جن کے دل میں رحمت موجود ہو وہی صاحبان مودت ہوا کرتے ہیں. خدا کا احسان ہے کہ خدا نے آل محمد کی مودت دے کر ہمیں شقی القلب ہونے سے بچا لیا ہے. ہم صاحبان مودت ہیں کیونکہ صاحبان رحمت بھی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تیسری بات کہ جو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان اگر مودت نہیں رکھتا اس کا مطلب اس کے پاس رحمت نہیں ہے. انسان کے پاس اگر ادب نہیں سے مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے. اور انسان کس طرح تمام انسانوں کے ساتھ معاشرہ اختلاط رہائش اختیار کرے. ارشاد فرماتے ہیں اس کے پاس دین نہ ہو لمن لا دین لہو لا حیا لہو. اس کے پاس دین نہیں, اس کے پاس حیا موجود نہیں ہے. حیا ہے تو دین ہے, اور اگر حیا نہیں تو دین موجود نہیں. البتہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے معاشرہ, معاشرتی زندگی اختیار کرنا یہ عقل کا ثبوت ہے. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جملہ, کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ تمام انسانوں سے اچھا سلوک کریں, مومن سے بھی اچھا سلوک کریں اور جو غیر مومن ہیں اس سے بھی اچھا سلوک کریں. تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں اگر کوئی مومن مومن کے لیے اپنے چہرے کو خوش رو بنا لیتا ہے, خوش روی اختیار کرتا ہے, تو مومن کی مومن کے ساتھ خوش روی اس کے لیے موجب جنت ہوا کرتی ہے. اور اگر کوئی مومن کسی مخالف کے سامنے خوش روی اختیار کرے تو اس کی یہ خوش روی اس کو آتش جہنم سے بچا لیتی ہے. تو دونوں صورتوں میں فائدہ مومن کا ہے. مومن مومن سے ملتے ہوئے مسکرا کے ملے تو مسکرانے والے پر جنت واجب, مومن مخالف سے مسکرا کر ملے تو مومن پہ جہنم حرام. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہر دو صورت فائدہ مومن کیا خوش روی کے اندر ہے. تو امام کی بات مکمل کرتے ہوئے اب آئیے صرف دو باتیں اختصار کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کی پوری شخصیت پر پہلا مسئلہ جو بنو امیہ نے وارد کیا وہ وارد کیا کثرت ازدواج کا یا کثرت طلاق. اور یہ بنو امیہ کی ایسی گھناؤنی سازش کہ اور تو کچھ نہ کر سکے, البتہ اس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کو متاثر کریں. اعوذ باللہ من ذلک, لا حول ولا قوت. بھلا جسے خدا نے حسن بنایا ہو اس میں کوئی قب تلاش کرے گا؟ تو تلاش کرنے والا خود قبی ہو جائے گا. حسن تو کل بھی حسن تھے, حسن تو آج بھی حسن ہیں, حسن تو کل بھی حسن ہوں گے. بلکہ جو حسن سے منسلک ہو گیا حسن خدا نے اس کو عطا کر دیا ہے, حسن کردار بھی حسن عقیدہ بھی, جو منسلک حسن مجتبہ ہو گیا. تو ایک الزام امام علیہ السلام کی ذات مقدس پر, اور یہاں تک کہ 90 خواتین کا تذکرہ یا اس سے بھی زیادہ بعض تواریخ میں بیان کیا گیا. اور یہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, چلو 90 خواتین کے تو تم خاندان نہیں بتا سکتے، علاقے نہیں بتا سکتے، کب امام علیہ السلام کے نکاح میں آئیں یہ نہیں بتا سکتے، اتنا تو بتا دو ان کے نام کیا تھے۔ تو نوے کا نام بتانے والا بھی کوئی بنو امیہ کا سیاہ کار پیدا اب تک نہیں ہوا کہ جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اس جملے کو، جھوٹ کو مکمل کر دے۔ اتنے طیب و طاہر کہ اگر آپ کے گھر میں جودہ بنت اشعث بھی ہو تو اسے بھی طلاق نہیں دیتے، اسے بھی طلاق نہیں دیتے۔ بہت غور کیجئے گا، تو جنگ جمل میں اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اختیار کو جس کا باپ استعمال نہ کر رہا ہو، سانسی مثال اللہ جودہ بنت اشعث کو جاننے کے باوجود کہ یہ مجھ کو زہر دے گی، کسی نے امام سے کہہ دیا کہ اگر زہر آپ کو دے گی آپ جانتے ہیں تو اس کو آپ گھر سے نکال دیجئے، طلاق دیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا طلاق دینے کے لیے بھی شرعی عذر چاہیے، جب تک اس نے گناہ کیا نہ ہو اس کے گناہ کرنے سے پہلے اس کو سزا کیسے دے دی جائے؟ جو جودہ بنت اشعث کو بھی طلاق نہ دے، جس کو حاکم شام خرید چکا ہو اس کو بھی طلاق نہ دے، وہ کسی اور اپنی زوجہ کو کیا طلاق دے گا؟ الزام لگانے والے تم پر خدا کی لعنت ہو حسن، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل۔ اور رہا دوسرا مسئلہ کہ صلح کیوں فرما لی؟ بہت سارے ہمارے درمیان بھی صاحبان ایمان پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی معلومات میں اضافہ رکھیے، مجلس عظام میں آتے رہیے، علماء سے معلومات کو حاصل کیجئے کہ کیا صلح پہلے ہوئی تھی یا لشکر میدان میں پہلے آ چکا تھا، کیا صلح امام کی طرف سے ہوئی تھی یا صلح حاکم شام کے بھجوائے ہوئے پیپر پر امام کے دستخط کرنے کا نام تھا، صلح کی پیشکش کس کی طرف سے تھی؟ حاکم شام کی طرف سے۔ ساری شرائط کس نے لکھی تھی؟ حاکم شام نے لکھ کر نہیں دی ہیں، حسن مجتبیٰ نے لکھی ہیں۔ اور کیا کہنا، کتنا جلدی، کتنا جلدی، یعنی ابھی سن 11 ہجری میں اس کے نانا کو قلم اور کاغذ لوگ نہیں دے رہے تھے، اس کے نواسے نے قلم اور کاغذ مانگ کے بتا دیا کہ بغیر مانگے بھی، اور قلم ایسے چلایا، یہ ہاتھ علی کے بیٹے کا ہے، وہ ہاتھ علی کا جس کے ہاتھ میں تلوار قلم بن سکتی ہے اور قلم تلوار، اور چاہے تو حدیبیہ کے میدان میں سلوک نامہ لکھے، وہ علی ابن ابی طالب اللہ اکبر، اور حدیبیہ کے بعد جو سلو لکھے میرا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو پیغمبر کی سلو سمجھ میں آ گئی اس کو امام مجتبیٰ کی سلو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ تو یہ بیٹھنا عام بیٹھنا نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں اور کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ مکے میں آئے تب بھی امام ہیں، مدینے میں ہو تب بھی امام، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ عام بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، بلکہ جو تلوار اٹھائے تب بھی امام ہے اور قلم اٹھائے تب بھی امام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام کی سیرت سے دو باتیں مکمل ہو گئیں، ایک بات کہ اتنے پاکیزہ مزاج، اتنے عدل پسند کہ اپنے گھر میں اپنی شریک حیات کو بھی کہ جو آپ کے علم غیب کے اعتبار سے آپ کو زہر دینے والی تھی آپ نے اس کو بھی طلاق نہیں دی ہے۔ اس کو بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے. دوسری بات کہ تمام صاحبان ایمان کی جان کے تحفظ کے اعتبار سے اپنے لشکر والوں کی کمزوری دیکھتے ہوئے, اور یوں کہیے کہ اب تک تو حاکم شام نمازوں کے روزوں کے اور اسلام کے لبادے میں لپٹا ہوا تھا, کیسے لبادہ اتارا جائے؟ امام علیہ السلام نے حکومت اس کے منہ پر اس طرح سے دے کے ماری. الفاظ کیا ہیں کہ حکومت اس شرط کی بنیاد پر حوالے کی جا رہی ہے کہ حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول خدا کے مطابق حکومت چلائے گا. اگر پہلے ہی وہ چلا رہا ہوتا تو کہتا ہے اسے لکھنے کی کیا ضرورت تھی, لکھ کے بتا دیا کہ اگر کبھی ہم حکومت دیتے بھی ہیں تو شرط یہی ہوتی ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا, کسی اور کی سنت لوات پڑے محمد و آل محمد, سنت رسول خدا. اور آخری جملہ کہ یہ شرائط میں شامل تھا کہ صاحبان ایمان کی جان اور مال کا تحفظ حاکم شام کی ذمہ داری ہوگی. یہ شرائط میں شامل تھا کہ مولا متقیان کا نام سوائے خیر کے کسی اور انداز سے نہ لیا جائے گا, حتی فی الصلات, یہاں تک کہ نماز میں بھی امیر المومنین کا نام اگر لیا جائے خطبے کے اندر تو خیر کے ساتھ لیا جائے گا. آئیے خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں, مالک واقعاً 22 تاریخ کو لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں, کچھ ہر مہینے کے اندر بچھاتے ہیں, کچھ 22 جمادی الثانی میں بچھاتے ہیں دسترخوان امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کریم اہل بیت کے نام سے دسترخوان بچھائیے اور سارے سال خدا سے رزق حاصل کیجئے. پروردگار کریم کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائے. پروردگار کریم اہل بیت کا واسطہ کہ جو اولاد کی تمنا لیے ہوئے ہیں, امام مصطفیٰ کی برکت سے نیک صالح اور محب آل محمد اولاد نصیب فرمائے, کامل اور مکمل اولاد نصیب فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا, امام معصوم کے دستے مبارک سے ہم سب کو آب کوثر نصیب فرما. سورہ کوثر کا واسطہ, تفسیر کوثر کا واسطہ. پروردگار روز قیامت کی پیاس سے ہم سب کو محفوظ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو, ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. آج کی افطار جناب حسن حبیب سجوانی کی طرف سے تھی, ان کے تمام مرمین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس, اور پھر التماس کروں گا آپ کے لیے خدمت میں کہ مولانا سید احسان حضرت جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ کو بھی شامل فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہ ابھی میلاد ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ یہاں کے بارگاہ کی ترتیب ایسی ہے کہ پہلے خطابت ہو جاتی ہے پھر منقبت ہو جاتی ہے, پہلے نثر ہے پھر بزبان اشعار اہل بیت کی مدد انشاءاللہ ہوگی. پروردگار کی بارگاہ میں ہم آخری جملہ کہتے ہیں, مالک دونوں حصے میلاد کے ہیں, دونوں حصے قبول فرما, اور دونوں حصے اگر آپ کو چاہیے تو بیٹھے رہیے گا, برائے خوشنودی امام مصطفیٰ علیہ السلام صلوات پڑھ لیجیے.
میں گزارش کرتا ہوں برادر محسن مرزا سے کہ وہ آ کے بارگاہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں منسوخ نظرات عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک جشن نما صلوات پڑھی گا پلیز.
جشن ظہور امام حسن السلام بلند تر صلوات پڑھی گا. دو مصروں سے آغاز کرو. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیا. خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے. مبارک مہینے میں وارث علی کا زمانے میں آیا سویرے سویرے. خدا کے کرم سے یہ معصوم زہرا کا لقطے جگر ہے, یہ شجرے امامت کا پہلا ثمر ہے. ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دعا کا اثر ہے, دعا کا اثر ہے. خود اللہ کی رحمت نے آ کر علی کا حیدر کھٹ کھٹایا سویرے سویرے. خدا کے جھلاتی ہے جھولا جناب حسن کا, کبھی چہرے مجھ تبا چومتی ہے. اچانک ہی در پر دی دستک کسی نے, جو زہرا نے کھولا تو کیا دیکھتی ہے, تو کیا دیکھتی ہے. پہننے کو کپڑے, پہننے کو کپڑے بہشتے بری سے ہے جبریل لایا سویرے سویرے. درود پڑھ دیا محمد والے محمد پر. دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے, بابا حسن کا ہے. دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے, انکار میں حسین کے تیور حسن کا ہے. الفاظ ہے حسین کے جوہر حسن کا ہے. دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے, خلد بری سے لایا ہے دیکھو لباس عید,
رضوان صاف فرشتہ نوکر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے، گنبد بھی سبز ہے جو مزار رسول کا، یعنی نبی کی دوش پر پیکر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے، تحریر سے عدو کا کلیجہ ہوا فدا، یارو قلم نہیں ہے یہ خنجر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، یہ معجزہ بھی دیکھو سراسر حسن کا ہے، دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے۔
بر محمد وعلی محمد صلوات۔ ابھی انشاءاللہ دعائے مجید پڑھی جائے گی، اس کے بعد دو دن کی قضاء عمری کی نماز ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک شرکت کریں۔ کل انشاءاللہ مولانا سید محمود علی نقوی قبلہ محترم کی خطابت کے بعد محمد صلوات۔